ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا, یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا. دیکھیے مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. 1447 ہجری کے رمضان الکریم کی آج 23rd شب کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 23, جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے, اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں, بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم مجھے قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
منیب شہزاد سوال کر رہے ہیں, لاہور سے ان کا تعلق ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس دوران آیت سجدہ آ جائے تو کیا وہ اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو سجدہ کرنے کا کہہ سکتا ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے؟
نیابت اس میں
جی جی
نہیں, خود ہی کرے گا سجدہ تلاوت, خود کر رہا ہوگا جس پر واجب ہوا.
سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں لکھا تھا کہ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں, جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا, اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا. امیر علیہ سنت اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
واہ, یہ حقیقت ہے کہ زندگی, کسی نے کہا کہ زندگی مسائل کے پہیوں, زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے. مسائل یہی پریشانیاں, مشکلیں, طرح طرح کی دشواریاں, یوں زندگی ان چیزوں کا جیسے مجموعہ ہوتی ہے. تو اس میں پریشانیاں تو آتی ہیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے. اب اس میں بعض ہوتے ہیں کہ پریشانیاں جو ہیں اس پر ڈسارٹ نہیں ہوتے, اپنے آپ کو وہ بالکل توڑ کے بیٹھ نہیں جاتے, حالات کا مقابلہ کرتے ہیں, یعنی پریشانی پر سوار ہو جاتے ہیں, وہ گزر جاتے ہیں, اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں, اور جو پریشانیاں اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہ چاہیے یہی کہ پریشانیوں کو اپنے اوپر سوار نہ کیا جائے, کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا, پریشانی آنی تھی وہ آ چکی, اب اسی پر غور کرتے رہیں گے, سوچتے رہیں گے, ٹینشن پالیں گے تو پھر پریشانیوں میں اضافہ تو ہو سکتا ہے, جائیں گے کیسے, کہ زیادہ ٹینشن کی وجہ سے پھر دل متاثر ہو سکتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے, شوگر شوٹ کر سکتا ہے. تو یہ جو ٹینشن ہے یہ کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے. تو وہ گجراتی کہاوت ایک, ہنسے تینو گھر بسے, جو ہنستا اس کا گھر بستا ہے, جو خوش رہتا ہے تو اس کو بیماریاں کم ہوتی ہیں. یہ دنیاوی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں, ہاں غم ہو تو آخرت کا غم ہو کہ پتہ نہیں میرا ہوگا کیا, خاتمے کا غم ہو موت کہ پتہ نہیں ایمان پر آئے گی یا نہیں آئے گی, اس پر کڑتا رہے, دعا کرتا رہے, بری صحبت سے بچے, گناہوں سے بچے, کہ گناہ جو ہیں یہ کفر کے نمائندے ہیں, قاصد ہیں کفر کے, تو گناہ سے بچے, بری صحبت یہ بھی وہ غالباً مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر اس طرح کا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بری صحبت جو ہے یار بد، برا دوست یہ مارے بد سے بدتر ہے. کہ یار بد، یار من دوست، یار بد من برا دوست، تو یہ مارے بد، مار من سانپ، فارسی میں مار سانپ کو بولتے ہیں، مارے بد یعنی برا سانپ. تو مارے بد یار بد، یار بد بدتر از مارے بد، یعنی جو برا دوست ہے برے سانپ سے بدترین ہے، کیونکہ وہ مارے بد یعنی برا سانپ جو ہے زہریلا سانپ، یہ ڈس لے گا تو زیادہ سے زیادہ آپ کی جان لے لے گا، اور برا دوست ہے یہ آپ کا ایمان لے لے گا. جیسے بعض لوگ بولتے ہیں نا یار ہم بہت پکے ہیں کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے پکے لوگ جب آئے گا نا وہ دجال، تو یہ اس کے تماشے دیکھنے جائیں گے. تو اس کے یہ حدیثوں کے مضامین عرض کر رہا ہوں اب، تو تماشا دیکھنے جائیں گے تو دجال شعبدے بتائے گا نا، جادو کے جس کو شعبدہ بولتے ہیں، کرتب یا استدراج اس کو بولتے ہیں، تو یہ استدراج کرے گا، شعبدے دکھائے گا کہ اشارہ کرے گا تو اس سے سبزہ اگ جائے گا، بادل کو اشارہ کرے گا تو بارش برس جائے گا. جیسے تو یوں مطلب تو جو لوگ تماشا دیکھنے جائیں گے نا تو وہ جو اپنے آپ کو پکا سمجھتے تھے تو وہ یہ کہیں گے کہ یار یہی تو خدا ہے، بارش برسا رہا ہے، سبزہ اگا رہا ہے، اور یہ اس کے جال میں پھنس جائیں گے، کفر کی غار میں گر جائیں گے. تو اس لیے مطلب اپنے آپ کو پکا سمجھ کر جس جس کی صحبت میں جانا، جس جس کا بیان سننا، جس جس کی تقریر سننا، جس جس کے کلپ دیکھنا، ایمان کے لیے بڑا خطرناک ہے کہ مارے بد یار بد، یار بد بدتر از مارے بد. ہم زہریل سانپ کو برا سمجھتے ہیں، واقعی برا ہے، بچنا چاہیے، لیکن جو برا دوست ہے اس کو ایزی لیتے ہیں، بلکہ اس کی صحبت کے بغیر ہمیں چین نہیں پڑتا. تو یہ برا دوست زیادہ خطرناک ہے. کئی موتے کے بھی ہم دیکھتے ہی ہیں کہ مطلب وہ روتے ہیں، دھوتے ہیں، سب کچھ توبہ کرتے ہیں، آئندہ یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پھر وہی یار بد کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، پرانی اپنی گیدرنگ جوائن کر لیتے ہیں، بلکہ یار بد بعض اوقات ہار لے کر، ہار پہنا کر لے جاتے ہوں گے شاپنگ کے لیے، جو ہونا ہوا ہو جائے گا پھر. تو یہ کہ پھر یہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. تو اس لیے معتکفین کو ہم تو سمجھاتے رہتے ہیں کہ اپنی گیدرنگ تو آپ کو بدلنی ہی پڑے گی، اگر آپ کو نیکی کے راستے پر رہنا ہے، سدھرنا ہے، آخرت اگر پیاری ہے تو بس اب آپ کا دوست دعوت اسلامی ہے، مجھے اپنی دوستی کے لیے قبول فرمانے. ہم مل جل کر انشاءاللہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے اور اللہ اور رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ وہی کھلنڈروں کے پاس، مسخروں کے پاس غیبتیں، تومتیں، گالی گلوچ، کبھی بیٹے بیٹے حکومتیں چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کو بولیں گے، کبھی وزیر اعظم کو بولیں گے، کبھی پولیس کو داؤ پہ لیں گے، کبھی کس کو، کبھی کس کو، اور پولیس ایک سٹی مارے گا سب بھاگ جائیں گے. یہ حکمران بیٹھے بیٹھے تنقید کر رہے ہوتے ہیں، وزیر اعظم کو یوں نہیں کرنا چاہیے، صدر کو یوں نہیں کرنا چاہیے، فلاں ایم این اے نے یہ بیان دیا یہ غلط ہے. ارے بھائی تو ہی صحیح ہے یار، تو اپنی گھر نا وہی کہ ایک انگلی ہم اٹھا رہے ہیں آگے، تین انگلی اپنی طرف آ رہی ہے، کہ تو اپنے کو دیکھ کیسا ہے. تو بلا وجہ ہم لوگ تنقیدوں پر اپنا وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں، نام لے لے کر غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا نام نہیں لیتے تو اشارہ کر کے غیبت کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو یہ بھی غیبت. تو اس طرح مطلب یہ سارے کام دھندے اس طرح کے، آپ روزی کمائیں حلال، اللہ اور برکت دے، پہلے سے زیادہ کمائیں آپ، اور بال بچوں کی یا ماں باپ کی خدمت کریں اس روزی کے ذریعے، دین کی بھی خدمت کریں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، لیکن اپنی پرانی گیدرنگ میں نہ جائیں. عاشقہ رسول کی صحبت میں رہیں, دعوت اسلامی کا کام اپنے اوپر ایسا ذمہ لے لیں, کوئی ملتی ہے تو ذمہ داری قبول کر لیں, تو خود ہی اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی جال میں گرفتار کروا لیں کہ وہ نکلنا ہی مشکل ہو جائے, ذمہ داری آ گئی. تو اب یہ آپ کا کام ذمہ داری نے کی دعوت, نماز پڑھنی ہے دوسروں کو نمازی بنانا ہے, سنتوں پر عمل کرنا ہے دوسروں کو سنتیں سکھانا ہے, نیکی کی دعوت پر خود بھی عمل کیا, نیکیوں پر دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے. کئی شعبے ہیں دعوت اسلامی کے جو آپ کو پسند آتا ہے, اپنے ذمہ داران سے مل کر اگر وہ ذمہ داری دیتے ہیں تو, اگر آپ کے لیے ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتی گنجائش کوئی بات نہیں, آپ مطلب ذمہ دار کے ماتے در کام کریں, کچھ نہ کچھ درس دینے کی ذمہ داری لے لیں, روز کے دو درس, ویسے بھی دعوت اسلامی والوں کے لیے درخواست ہوتی ہے دینی کام جو ہیں نیک اعمال ان میں ایک عمل یہ بھی ہے, روز کے دو درس, ایک گھر درس, ایک گھر کے باہر مسجد میں درس یا بازار میں درس وغیرہ, ذمہ دار کے مشورے سے اس کے ماتحت رہ کر. اس میں بھی شیطان آپ کو ورغلائے گا کہ میرا ذمہ دار خود تو درس دیتا نہیں ہے, میرے بولا درس دو, بولے تو اچھا بول رہا ہے نا آپ کو, کیونکہ عذر ہوگا, کوئی مجبوری ہوگی, اپنا مطلب جو فائدے کی بات ہے اس کو لے لیں. خود ما صفا دع ما قدر مورا ہے, اچھا اچھا لے لو, جو اچھا نہیں اس کو ترک کر دو. یہ اپنے سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, ورنہ یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی بد مذہب ہے یا کوئی اس طرح کا آدمی ہے, تو اس کی تو سننی بھی نہیں ہے وہ, ہاں کہیں نہیں کہ اچھا لے لوں گا, اس سے قرآن بھی نہیں سننا, حدیث بھی نہیں سننی, یہ بزرگوں کے اس طرح کے ہیں واقعات, نہیں سنتے تھے ان کے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اور بھی حضرات حاضر تھے, اس نے کہا میں آپ کو کچھ قرآن سناتا ہوں, آپ نے کہا تجھ سے نہیں سننا ہے, اچھا حدیث پاک سن لیجئے, آپ نے کہا تجھ سے نہیں سننا, چلا گیا وہ. پھر کسی نے عرض کی حضور یہ تو قرآن حدیث آپ کو سنا رہا تھا, آپ نے کیوں اس کو نہیں سنا؟ اس سے فرمایا کہ میں اس کو جانتا ہوں, یہ بد مذہب تھا, یہ قرآن کی آیت کہہ کر پتہ نہیں کیا اس میں آگے پیچھے کر کے مجھے سنا دیتا, کہ تفسیر میں کیا کچھ کر ڈالتا, حدیث پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات یہ کہہ دیتا جو ہوتی نہیں سرکار کی, اور ایسے یہ تو اس نے میں نے یوں ایسے بزرگ بہت بڑے عالم تھے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, لیکن یہ کہ حاضرین کے لیے بھی درس تھا ہمارے لیے بھی درس ہے, یہ نہیں کہ سنو سب کی کرو اپنی, اتنی صلاحیت سب میں ہوتی نہیں ہے کہ سب کی سن کر اپنی کر سکیں, تو بس اپنوں کی سنیں اور اپنی نہیں کریں, اپنوں کی کریں, جو اپنوں نے بتایا وہ کریں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اپنے ہیں, مثال کے طور پر بہت بڑے عالم دین ہیں, تو یہ ہمارے اپنے, تو ہم اپنے کی سنتے ہیں, اپنی نہیں کرتے, اپنے کی سن کر وہ جیسا فرماتے ہیں ہم کر رہے ہیں. علماء اہل سنت ہمارے اپنے ہیں, جو علماء اہل سنت واقعی ہیں سمجھے, تو ہمارے اپنے, ہم ان اپنوں کی سن کر اپنوں کی کرتے ہیں, اپنی کیا ہوتی ہے, اپنی تو کیا کیا نفس و شیطان مطلب گل کھلا دے گا. بہرحال یہ کہ جو بہت کچھ میں نے کہہ دیا آپ کو, وہ قیمتی مدنی پھول ہیں, شیطان کے وسوسوں میں آئے بغیر ان کو آپ اپنا لیں گے, اللہ کرے گا مرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ بھول نہیں کھائی تھی, ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. تو الحمدللہ بزرگوں کا در, علماء اہل سنت کا در, اولیاء کرام کا در, صحابہ اہل بیت کا در, یہ سب ہمارے در ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے جو اپنے آپ کو ادھر ڈال دیا نا, بس یہ ہمارے لیے دنیا آخرت کی اس میں بھلائی ہے, اور ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی انشاءاللہ. بس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑ رکھیں گے نا امام احمد رضا خان, تو یہ انشاءاللہ میں ساری منزلیں ان کے پیچھے پیچھے طے کرتے ہوئے, کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف تو کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں, ان کی کتابوں میں اعلیٰ حضرت نے سب قرآن و حدیث ہی بتایا ہم کو, اسی سے احکام ارشاد فرمائے, اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں, اپنی کرتے تو پھر بات ہوتی نا, تو اللہ اور رسول کی باتیں ہم کو بتاتے ہیں. دعوت اسلامی والوں کے پیچھے کیوں آپ اتنے جمع ہو گئے بھائی؟ اسی لیے اللہ اور رسول کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے تو شاید آپ کو بہت مشکل ہوگا کہ میں نے یہ کہا ہو کہ میرے والد نے یہ فرمایا ہے, میرے چاچا نے یہ فرمایا ہے, آقا کے چچا جان نے فرمایا, یہ سنا ہوگا آپ نے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, یہ تو دونوں باپ بیٹے صحابی, ان کی باتیں ضرور آپ کو سناتا ہوں. اپنے باپ بیٹوں کی باتیں تو کمی ہوتی ہے ذرا. حضرت ابن عباس, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, تو حضرت عبداللہ بھی صحابی, حضرت عباس بھی صحابی, اور یہ آقا کے پیارے آقا کے چچا جانتے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل بیت صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اسٹاپ, یہ کیا کر رہے ہیں آپ دونوں؟ آپ نے میرا اسکور رکوا دیا, زبردست چانس مس کر دیا. ابھی تو مجھے ریوارڈ میں بہترین کوائن ملنے والے تھے. یہ تو نیکیوں کا اسکور کرنے والا مہینہ ہے. نیکیاں کر کے سب سے بہترین ریوارڈ تو جنت ملے گی. رمضان شریف بہت مبارک مہینہ ہے, اس میں تو نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں خوب تلاوت, نماز, نوافل, درود پاک و تسبیحات ہر وقت پڑھتے رہیں. نماز تو میں پڑھتا ہوں الحمدللہ. روزے میں جب بور ہو رہا ہوتا ہوں تو تھوڑا سا گیم کھیل لیتا ہوں. پیارے دوستو, رمضان شریف بہت ہی اہم مہینہ ہے, اس کو ٹائم پاس اور گیم کے ساتھ نہ گزاریے بلکہ نیکیوں میں گزاریے. لیکن روزے کی حالت میں اتنی ساری عبادات یاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پیارے دوستو, اب آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس مسئلے کا حل جنتی اعمال کارڈ کی صورت میں عطا کیا ہے, جس میں یہ سارے نیک اعمال لکھ دیے گئے ہیں. یعنی اب میں اس جنتی اعمال کارڈ کی مدد سے اپنا نیکیوں بھرا رمضان گزار سکتا ہوں. پیارے دوستو, آپ بھی جنتی اعمال کارڈ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے ہدیۃً طلب فرمائیں, اور موبائل یوزر پلے اسٹور سے جنتی اعمال ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پیارے دوستو, اس پر عمل ضرور کیجیے گا. یہ سب کام تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں, پھر جنتی اعمال کارڈ فل کرنے کی کیا ضرورت؟ جنتی اعمال کارڈ ہمیں اچھے کاموں کی فہرست فراہم کرتا ہے, جس کے ذریعے ہم اچھے اچھے کام کنسسٹنسی کے ساتھ کر سکتے ہیں. میں کیوں اپنی نیکیاں ظاہر کروں, وہ بھی لکھ کر؟ پیارے امیر اہل سنت, مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. اپنی نیکیاں چھپانے کا کیوں کہا جاتا ہے جبکہ ہماری کئی نیکیاں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے مسجد میں نماز, بزرگوں کا ادب وغیرہ, یہاں کون سی نیکیاں چھپانے کا کہا جاتا ہے؟
ماشاءاللہ, ہاں کئی نیکیاں تو سب کے سامنے ہی ہوتی ہیں کہ باجماعت نماز پڑھنا, پھر یہ کہ حج, عمرہ وغیرہ وغیرہ. کئی نیکیاں ایسی ہوتی جو چھپانا جن کا ممکن ہوتا ہے, وہ سب کے سامنے کرنا, نماز سب کے سامنے پڑھنا, جماعت سب سے سامنے پڑھنا, اس میں تو ایک حکمت بھی ہے نا. اگر آپ مسجد میں نہیں آئیں گے جماعت سے نماز پڑھیں تو لوگ بدگمانی کریں گے کہ یہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے. اچھا, اب اگر گھر میں پڑھتے ہیں, پتہ چل گیا گھر میں پڑھتے ہیں, تو پھر اعتراض ہوگا کہ آپ گھر میں کیوں نہیں پڑھتے, مسجد کی جماعت تو واجب ہے نا. تو یوں با جماعت نماز واجب ہے, تو اس میں یہ حکمتیں تو ہمارے سامنے. اچھا, کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھپ کر کرنا آسان ہوتا ہے, اور چھپ کر نہ کرے تو کوئی اس میں نقصان بھی نہیں ہوتا. کئی نیکیاں ایسی ہیں, جیسے خود رمضان کا روزہ بھی ایسا ہے کہ اگر جب تک ہم نہ بتائیں کسی کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ روزہ رکھا ہے نہیں رکھا, لیکن یہ اس نے زن کی بنا پر یا ایک دوسرے کی باتوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے. اب سب نے جہاں روزہ رکھا ہو تو وہاں اگر اظہار ہو بھی جاتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے, تو کوئی اس میں ریا وغیرہ کا اتنا چانس نہیں ہوتا. بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں پر تک ہے کہ کوئی تم سے جھگڑا کرے تو تم اس کو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. اس سے یہ بھی دراصل کہ روزے میں جھگڑا نہیں ہوتا. خیر, جھگڑا تو بلا وجہ کرنا تو ہر وقت ہی اچھا نہیں ہے جب بھی کریں, لیکن یہ روزے کی خاص اہمیت, کہ روزے میں اس سے خاص کر کے بچنا ہے. تو کئی اعمال ایسے ہیں کہ جس کے اظہار سے وہ تھوڑا چانس ہوتا ہے کہ آدمی ریاکاری میں پڑ جائے، دکھاوے میں پڑ جائے. اب سب کے سامنے ایک عمل کر رہے ہیں تو اتنا پھر ریاکاری کا چانس نہیں ہوتا. اچھا تہجد آپ پڑھتے ہیں گھر میں، تو اس میں اگر آپ کسی کو بولیں گے میں تہجد پڑھتا ہوں، یا لوگوں کو پتہ چلے گا آپ تہجد پڑھتے ہیں، تو ریا کا چانس پورا پورا. اب جیسے یہاں بہت سارے معتکفین سینکڑوں ہزاروں سب تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں ریا کا جو زور ہے وہ کم ہو رہا ہے. ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ بتاتے رہیں، کلپ جاری کرتے رہیں کہ ماں بدولت تہجد پڑھتا ہے، وہ الگ بات ہے. جیسے کئی ماں بدولت جو ہیں وہ اپنے طواف کا لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ یہاں بھی نیت پر ہے کہ یہ لوگوں کو کیوں دکھا رہا ہے. یہ وہی جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. کسی نے بنا کر چلا دیا وہ الگ بات ہے، خود بنا رہا ہے اپنے طواف کا یا اپنی عبادت کا، تو وہ ایک الگ چیز ہے. تو موقع کی مناسبت ہے. تاہم یہ کہ نیکیاں چھپانے میں عافیت ہے، فرائض کی بات نہیں کر رہا میں، جنرلی نفلی جو عبادات ہیں ان کو چھپانا ہے، خیر خیرات کو چھپانا ہے، کہ اس سے مطلب لوگ سخی بولیں گے آپ پھول جائیں گے، تعریف کریں گے آپ پھول جائیں گے، تہجد گزار بولیں گے آپ پھول جائیں گے، بھائی بڑا درود شریف پڑھتا ہے، بڑا ذکر و اذکار کرتا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، یہ لوگ کہیں گے تو آپ کے لیے پورا پورا خطرہ کہ آپ پھول جائیں. اللہ پاک میں اخلاص نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اللہ 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 اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد،
صلی اللہ علی بابر، صلی اللہ علی بابر.
آج میں سونے کی دعا سناؤں گی. اللہم بسمک اموت واحیا،
اللہم اجرنی من النار،
اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما.
پیارے میرے اہل سنت، میں نے اس رمضان المبارک کے اب تک کے سارے روزے رکھے ہیں، اور میں نے اس رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک اور دوسرا قرآن پاک کے 6 پارے مکمل پڑھ لیے ہیں. آپ میرے لیے استقامت کی دعا فرما دیجیے.
میرے آقا مدینے بلا لیجیے، میرے آقا مدینے بلا لیجیے.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمد للہ عز و جل، آج سید معاویہ بن سید عثمان شاہ بخاری اور شفا فاطمہ بنت محمد ہاشم خان اتاری نے روزہ رکھا ہے. آج انشاءاللہ کی روزہ کشائی کی تقریب ہے. اللہ عزوجل ان کو ساری زندگی نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
انہیں اور شاہ صاحب کے دیگر بچوں کو، میرے بچوں کو اللہ عزوجل درازی عمر بالخیر عطا فرمائے.
آمین.
دین کا سچا خادم بنائے.
آمین.
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
واہ، اللہ پاک ان سارے بچوں کو اور بچیوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغین بنائے. اپنے ماں باپ اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام مزمل شاہ نواب شاہ. میرا سوال ہے، جب نماز جنازہ میں جایا جائے تو کندھا دینے کے دوران آج کل موبائل جیبوں سے نکل جاتے ہیں، اس کے اندر انسان کیا احتیاط کرے، ثواب بھی مل جاوے اور ہماری جیبیں بھی محفوظ رہے.
موبائل کے لیے جیسے کہ رقم رکھنے کے لیے لوگ اندر میں کوئی خفیہ جیب رکھتے ہیں، تو موبائل کا بھی ایسا کوئی اندر میں. پہلے جو پرانے دور میں کیا تھا، یہ جو کوٹی پہنتے نا تو اس کو صدری بولتے تھے، صدری کے اندر رکھتے تھے، اندرونی حصے میں جیب ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہوگی جو کوٹی پہنتے ہیں. تو ایسی چیز جگہ پر اگر رکھیں گے تو موبائل آدمی نکال نہیں سکتا، اوپر سے بند ہوگی نا وہ، یہ گن پوائنٹ پر تو وہ چھین سکتا ہے، لیکن یہ جنازے میں یہ کندھا دینے میں کوئی یہ چپکے سے نکال نہیں سکے گا. ایسی کچھ ترکیب فرما دیں ایسے موقع پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
محمد قمر حسین عطاری عربی شریف سے عرض کر رہا ہوں، اگر ایک شخص ایک ہی دن میں کئی بار عمرہ کرتا ہے تو اس کا حلق کروانے کا کیا شرعی مسئلہ ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ. میری میرے ماں باپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے دعائے مغفرت کی التجا.
حلق تو کرنا ہی ہوگا اور 1/4 سے بھی چل جائے گا
جی، لیکن سنت طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ اس نے پورے سر پر ہی دوبارہ اس طرح پھیرنا ہے،
حلق کرنا ہوگا
جی. یعنی
قصر تو بالوں میں
جی، یعنی ایک دفعہ جب اس طرح پھروا لیا، اب سر پر بال نہیں ہے، اسی دن دوبارہ عمرہ کر رہا ہے، تو تشبہ بالحالقین یعنی جو حلق کروانے والے ہیں، محلقین ہیں، ان کے ساتھ یہ مشابہت اختیار کرے گا، یعنی اب اس نے سر پر اس طرح پھیرنا ہے. تو یہ جو سر پہ اس طرح پھیرے گا تو اس سے یہ احرام سے باہر آ جائے گا، تو چاہے جتنی مرتبہ بھی کریں اس سر پہ اس طرح تو پھیرنا ہوگا.
قدرتی بال نہ ہو اس کے لیے بھی یہی لکھا ہے، ٹال جو ہوتی ہے نا بالکل بال ہی نہیں اگتے، گنج ہوتی ہے، اس پر بھی یہ اس طرح پھیرنا پڑے گا. تو یہ بار بار عمرہ شریف کرنا سعادت کی بات ہے، دیکھ لیں گے اس طرح تو پھیرنا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارا میرے سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ موزن کی اجازت کے بنا کوئی اذان دے سکتا ہے؟ ارشاد فرما دیجئے.
موزن جو متعین ہے تو اس کی اگر اجازت کے بعد اذان دیں گے تو جھگڑا ہوگا، مسائل ہوں گے، انتظامیہ ناراض ہوگی، امام صاحب ناراض، مؤذن صاحب ناراض، بلکہ یہاں تک تو ہے کہ مؤذن کی اجازت کے بغیر، جیسے جس نے اذان دی اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی اقامت کہے، جماعت جو کھڑی ہوتی ہے جب جو اذان ہوتی ہے جس میں قد قامت الصلاۃ بولتے ہیں، اس کو اقامت بولتے ہیں، اقامت دے مؤذن کو ناگوار گزرے یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ایسا نہ کرے. تو میں تکبیر اقامت دیتا ہوں تو میں ایک سے زیادہ بار میرا پوچھا ہوا ہے، پہلے بھی جو مؤذن میں پوچھ لیتا تھا کہ میں اقامت دوں تو ہاں بولتے ہیں، اب انہیں پھر صورت ایسی ہے کہ میں نہیں تو میرا انتظار کر لیتے ہیں اور مجھے، حالانکہ کوئی میری طرف سے سختی ہوتے بھی عام طور پہ تو دعوت اسلامی والے اتاری ہم رکھتے ہی نہیں، دعوت اسلامی والوں کو ہی رکھتے ہیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اپنے ہی پڑھے ہوئے ہیں، اب بھی جو ماشاء اللہ مؤذن صاحب ہیں، سید صاحب ہیں اور مدنی بھی ہیں، اتاری بھی ہیں اور تخصص فی الفقہ پڑھ بھی رہے ہیں، تو یہ بھی انتظار کرتے ہیں، اور ان کو بھی کہا ہوا ہے میں نے کہ آپ دے دیں تو محبت، یہ ناگوار نہیں ہے معاملہ، ناگوار گزرے تو کراہت ہے. بعض اوقات سائیں بھائی خود اقامت شروع کر دیتے ہیں اذان دینے والے، میں دیکھا توجہ نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مؤذن کا حق ہے یہ کہ وہی اقامت کہے، الا اجازت دے تو پھر دوسرا کہہ سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس طرح امام معین جو امام فکس ہے مسجد کا، اب دوسرا کوئی ادھر مصلی پر کھڑا ہو جائے اپنی مرضی سے، کتنی بڑی شخصیت کا مالک ہو، امام کو برا تو لگے گا، کمیٹی کو بھی تعجب ہوگا. اس لیے بغیر اجازت نہ پڑھائے نماز بھی. کہ یہ بھی تو اسلام کا حسن ہے، بلکہ یہ تو شریعت مقصود ہے کہ مطلب جھگڑے نہ ہوں، منافرت نہ ہو، تنفیر کی صورت نہ ہو، نفرتیں نہ پھیلیں، اور مطلب یہ کہ بشرو ولا تنفرو، حدیث پاک میں کہ خوشخبریاں دو، نفرتیں مت پھیلاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ سوال یہ کر رہے ہیں، ہمارے علاقے میں قبلہ مشرق کی طرف تھوڑا سا مائل ہے، اس لیے ہم نماز میں قبلہ رخ ہو کر عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ہم بستر پر سوتے ہیں تو قبلہ ہماری بائیں طرف آ جاتا ہے. اگر ہم سوتے وقت قبلے کی طرف رخ کریں کہ قبلہ ہماری بائیں طرف ہو، تو کیا اس میں کوئی گناہ ہوگا، یا سوتے وقت ضروری ہے کہ ہم اس طرح رخ کریں کہ قبلہ ہماری دائیں جانب ہی ہو؟
باہر ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، میں تو مطلب جیسے حرم انتیبین یا باہر ملکوں میں جب تو کوشش کی ہے میں نے چند بار، کہ پوچھتا ہوں کہ مدینہ کس طرح ہے، ساؤتھ افریقہ گیا تو وہاں بھی معلوم کیا مدینہ کس طرح ہے، تاکہ وہ سونے میں پاؤں نہ ہوں. اس وجہ سے کہ یہ بھی تبدیل ہوتا ہے نا، کہ قبلے کا تو پتہ ہوتا ہی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تو مدینہ کا رخ مدینہ شریف میں، مکہ پاک مدینہ شریف میں معلوم کرتا ہوں کہ سرکار کا روزہ کس طرف ہے، دوسرے جیسے مکہ شریف میں تو یہ مدینہ کس طرف ہے، تو اس طرف ہے، تو یہاں بچنا ہے کہ اس طرف پاؤں نہیں کرنے سونے میں. لیکن اب یہاں جو ہے کہ دائیں کروٹ لیٹنے کا جو ہے،
پاؤں کی بات نہیں کر رہے،
رائٹ سائڈ
پاؤں کی بات نہیں کر رہے کہ پاؤں قبلے کی طرف.
اب میں تو ویسے ہی ضمناً عرض کر رہا ہوں،
اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے اس طرح سونے کے اندر، تو بس وہ کہ کروٹ کی ابتدا جو ہے وہ قبلے کی طرف رک کر کے کرنی چاہیے،
چاہے بائیں طرف لیفٹ سائڈ قبلہ ہو.
نہیں وہ سنت تو پھر وہی ہے نا کہ اس طرف آئے کہ جو ہے وہ سیدھی طرف رہے وہ.
اچھا بعض ایسے مقامات بھی ہوں گے جیسے مکہ مکرمہ میں تو ایسا پیش آتا ہی رہتا ہے نا کہ مختلف علاقے ہیں، کبھی سر قبلے کی طرف ہوگا سمجھے، کبھی دائیں رائٹ سائڈ، کبھی لیفٹ سائڈ، تو گھر ایسے بنے ہوں گے کہ کبھی پاؤں پلنگیں بچھی ہوئی ہیں، تو پھر یہ کہ اپنے کو ترکیب بنانی پڑے گی، یہ تو خود کرنا پڑتا ہے. جیسے میں ہاسپٹل میں کبھی جاتا ہوں نا، باہر ملکوں میں تو مختلف ٹیسٹ وغیرہ بھی کروانے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو کچھ نہ کچھ ضرورت پڑ جاتی ہے، تو ترکیب ہے میری پتہ ہے ان کو، بتایا ہوا نا، تو وہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں کرنے، اپنا یہ پلنگ یہ وہ سب دانتوں کے علاج کے لیے تو اسکیلنگ یا جو بھی کرنی ہوتی ہے، تو وہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں، تو یہ تعاون ہوتا ہے میرے ساتھ. تو جو بھی کرے گا تو خود اپنا ذہن ہوگا نا تو وہ کریں گے، ہاسپٹل والے نہیں ہوگا تو اب کیا ہوگا، کوئی تھوڑی اس کا عام طور پہ کیئر نہیں کرتے، کر لینا چاہیے کیئر، کیا پتا کوئی چھوٹا سا جو ہم کو چھوٹا ادب لگ رہا ہے، چھوٹا سا ادب وہی جنت میں داخلے کا سبب بن جائے. اللہ پاک تو سمجھے رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، وہ تو بہانہ تلاشتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے عمر فاروق سوال کر رہے ہیں کہ عبادت پہلے دکھاوا ہوتی ہے، پھر عادت ہوتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں.
یہ کس کا قول ہے؟
یہ جناب سوشل میڈیا جو ہے نا،
حضرت سوشل میڈیا،
جی جی، ان کی بارگاہ سے اس طرح کے اقوال معاشرے میں تشریف لاتے رہتے ہیں جو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتے رہتے ہیں.
سو پہ یہ جو حضرت سوشل میڈیا کا قول آیا تھا، اس سے ملتے جلتے اقوال تو بزرگوں کے بعض ہیں، یعنی یوں ابتدا کے اعتبار سے تو نہیں، لیکن کئیوں نے ہی کہا کہ ہم ابتدا میں ریاکاری ہوتی تھی، پھر اس کے بعد عبادت بن جاتی تھی، اخلاص کا حصول ہوتا تھا، اسی طرح بعض بطور عادت بھی کام ہوتے ہیں تو پھر وہ عبادت کی توفیق مل جاتی ہے. جی
اچھا، تو یہ جو سوشل میڈیا کا، حضرت سوشل میڈیا کا قول، بزرگوں کے قول
ملتا جلتا بنے گا، یعنی بالکل سیم وہی ہو یہ ضروری نہیں، اور ٹھیک ہی ہو ہر صورت میں. جیسے ایک بات تو اپنے بیان کر ہی دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیاء کاملین غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایسے افراد کا یہ تو نہ تھی کہ پہلے ریاکاری، پھر اس کے بعد عادت، پھر عبادت، وہ تو عبادت ہی عبادت تھی، تو ایسا ممکنات میں سے ہو سکتا ہے.
ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ڈاکٹر عبدالحفیظ عطاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. پیر صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے اور انہیں بتائے نہیں، تو کیا اس طرح سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا؟ اور اسی طرح اگر ایک شخص اپنا صدقہ فطر ادا کر چکا ہو تو کوئی اور اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے تو ایسا کرنا کیسا؟ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں کہ بغیر کسی کو بتائے اس کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہمارے لیے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ.
یہ اپنے انڈر اسٹوڈ ہو،
اجازت ضروری ہے چاہے وہ صراحتن ہو یا
دلالت. یعنی اگر ماں باپ کی طرف سے ہر بار یہ دے رہا ہے، ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ صدقہ فطر میرا بیٹا دے دے گا، تب تو ہو جائے گی. اور اگر پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کو، نہ انڈر اسٹوڈ ہے، نہ صراحتن ہے دلالتن، یعنی کھلے لفظوں میں بھی نہیں کہا اور انڈر اسٹوڈ بھی نہیں ہے، تو نہیں ہوگا صدقہ فطر. زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ، زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے، قربانی کا بھی یہی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعائے رمضان، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمه منی متقبلا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا پیشہ مزدوری کرنا ہے، اور ہمارے مزدوروں میں ایک اکثریت ہے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں نا. حضرت صاحب کی برکات میں عرض ہے کہ جب انہیں روزے کا کہا جائے یا نماز کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں اللہ پاک غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، تو روزہ وہ نہیں رکھتے. سر عام جو ہے نا سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں اور اس طرح کے معاملات وہ کرتے ہیں، یعنی روزہ بھی نہیں رکھتے اور اوپر سے کھانا پینا بھی سر عام کرتے ہیں، سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں اور کھانا شانا اپنا ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو حضرت صاحب ایسے اس والے سے آپ کیا فرماتے ہیں، رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر خیر. اور ان لوگوں کو کیسے دین کی طرف لایا جائے اور ان کو روزوں کی طرف کیسے لایا جائے؟
سخت غلط کر رہے ہیں، سخت گناہ کر رہے ہیں اور عذاب نار کے حقدار ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور توبہ بھی کریں اور روزے بھی رکھا کریں، اور جتنے قضا ہوئے اس طرح وہ سب نماز روزے ادا بھی کرنے ہوں گے، یہ عذر نہیں ہے. اور اب یہ کہ یہ گناہ کر کے جان بوجھ کر گناہ کر کے کہنا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ بھی بہت سخت بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. دھڑلے سے مطلب نے دنیاوی طور پر بھی آپ کسی کو چانٹا ماریں گے تو معاف کر دیتے ہیں نا، پھر گھونسا مار دیا تو یہ دنیا میں بھی قبول نہیں ہوگا نا، اس لیے وہ ایسا نہ کہیں، اس کہنے سے بھی توبہ کریں، ایسا نہ کہا کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
دعائے خاتم النبیین.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میری والدہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم انس ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں ہر خیر کی دعا کی اور آخر میں فرمایا، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت اور برکت عطا فرما۔ ناظرین، اس دعا مصطفیٰ کی برکت سے اللہ کریم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی اور مال میں بھی خوب برکت دی۔ ہر شخص کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ سال میں دو بار پھل دیتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کے پھلوں سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کریم کے نیک بندوں سے اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کروانی چاہیے، کیونکہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اچھا نتیجہ لاتی ہیں۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
تابش رضا لاہور سے، سنا ہے کہ مسلمان کے گناہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب جس نے ساری زندگی گناہ کیا، توبہ بھی کی، مگر پھر بھی گناہوں میں مبتلا ہو گیا، اب کیسے معافی مانگے؟ میری نیت وقف مدینہ ہونے کی ہے، آپ دعا کر دیں۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے گناہوں سے غم تو ہوتا ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب اللہ سے توبہ کرے، گناہوں سے معافی مانگے، تو سرکار سے بھی معافی مانگے۔ صحابہ کرام میں مانگتے تھے، تو یہ کہ سرکار کو رنج پہنچانا اور اللہ پاک کو ناراض کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے اور ایسی باتیں لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی، بالکل سر سے گزر جاتی ہیں کہ یار یہ مولانا لوگ، بس یار ایسا نہیں، بلکہ بس اللہ پاک کے بارگاہ میں جھک جائیں۔ رحمتوں کا مہینہ ہے، اب تو یہ بھی رخصت کے لیے کمر بستہ ہے، جلدی جلدی مسجدوں میں آئیں، توبہ کریں، نیکیوں کا عزم کریں، گناہوں سے بچنے کا عزم کریں، پکی نمازوں کی ترکیب شروع کر دیں، باقی نمازیں جو ان کا بھی عہد کریں کہ ہم قضا کر لیں گے، روزے قضا تھے یہ بھی قضا کر لیں گے، سب کی توبہ بھی کریں۔ اللہ غفور رحیم ہے، نیت صاف، منزل آسان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اللہ کریم آپ کا سایہ عاطفت چرخ اہل سنت پر بخیر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی تبسیط فرما دیں کہ توفیق دے کہ آگے نہ پیدا ہو خوئے بد، تبدیل کر جو خصلت بد پیش تر کی ہے، جزاک اللہ خیرہ۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس شعر کا ظاہری جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ پاک توفیق دے کہ آگے نہ پیدا ہو خوئے بد، میری یعنی ایسی توفیق دے، مجھے ایسی ہمت دے کہ جتنی برائیاں وہ بھی ختم ہو جائیں اور آگے بھی یہ برائیاں میرے اندر نہ آئیں، اور جو پہلے کی برائیاں ہیں یا اللہ پاک ان کو تبدیل فرما دے، بری عادتیں خوب، ہاں بری عادتیں میری تبدیل ہو جائیں، تبدیل کر جو خصلت بد پیشتر کی، خصلت مانے بھی عادت، خوب مانے بھی عادت، کہ میری پچھلی جو بری عادتیں وہ بھی نکل جائیں، آئندہ بھی کوئی بری عادت مجھ میں نہ آئے، مفہوم اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے اس شعر کا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
ہمارے پاس کچھ مریض آتے ہیں اور وہ ہمیں اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، کیونکہ طبی معاملہ ہوتا ہے تو مریض اپنی پریشانی، اپنا مسئلہ، راز کی باتیں ساری ہم سے شیئر کرتا ہے، یا ہم اس کی بیماری کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اہل خانہ میں سے کوئی رشتہ دار، دوست، یا کوئی اس کے والدین میں سے والد یا بھائی، وہ ہم سے پوچھتے ہیں اس کا مسئلہ کہ اس کو کیا مسئلہ تھا، تو آیا ہمیں ان کے گھر والوں کو اس کی راز کی باتیں بتانی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے، اور اگر بتانی چاہیے تو کن کن کنڈیشنوں میں کس حد تک ہمیں اس کے راز کو اس کے گھر والوں کے سامنے عیاں کرنا چاہیے اور کس کنڈیشن میں نہیں کرنا چاہیے؟
راز تو پھر راز ہی ہوتا ہے نا، اسی لیے تو راز کہتے ہیں اس کو۔ تو اگر کسی پر فاش کریں گے تو گناہگار ہوں گے. اچھا اب یہ کہ بیماری تو اب تھا بخار, اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو بخار ہے اور کچھ نہیں ہے تو یہ راز فاش کرنا نہیں ہوا, یا اگر فاش کرنا بھی ہوا تو یہ تسلی بخش افشا ہوا. تو اس لیے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. نہیں کسی کی معیوب بیماری تو حدیث پاک, مطلب وہ حدیث پاک غیبت کی تباہ کاریاں میں ہے بھی, ایک شخص چلا گیا تو اس کو کوئی معیوب مرض تھا جس کا تذکرہ ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور اس ہے غیبت کی تباہ کاریاں میں. تو یعنی جو معیوب مرض ہے اس کی پیچھے سے اس کا بیان کرنا یہ غیبت ہے. حکیم تو بعد میں کوئی بھی مطلب کسی طرح بھی ہمیں پتہ چلا کہ یعنی معیوب ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ لوگ اگر دعا کے لیے بھی کہیں گے نا تو کانے میں کہیں گے, آگے پیچھے دیکھ لیں گے پھر بولیں گے ذرا یہ مرض لگ گیا دعا کرنا. تو اندازہ شاید ہوتا ہوگا بعضوں کو کہ کیا کیا معیوب بیماریاں ہو سکتی ہیں. میں نے کچھ مثالیں اس کی مرتب کی تھی معیوب مرض کی امراض کی, لیکن مجھے مطلب اجازت نہیں ملی شامل کرنے کی ان مفتی صاحب کی. تو وہ بھی صحیح تھی کہ بولا بزرگوں نے کچھ اس طرح کا لکھا نہیں ہے تو ہم نہ ڈالیں اس کو, یہ اس لیے شامل نہیں کی, ورنہ وہ شامل کرتا تو, مگر اجازت چونکہ نہیں ملی تو اس لیے وہ شریعت تفتیش میں وہ پاس نہیں ہوئی. باقی بعض بیماریاں بالکل عقل میں آتی ہیں کہ آدمی اس کو اینی ہاؤ چھپائے گا, جیسے لفظ میں بولوں مردانہ ایک لفظ ہے, اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا. تو اس طرح کی اور بھی معیوب بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو آدمی پسند نہیں کرتا کہ کسی کو بتایا جائے, اور اس کو لکھنا بھی مشکل ہے کتابوں میں, بیان کرنا بھی مشکل ہے. اسی لیے میں نے بھی ڈر ڈر کے آپ کو بتایا ایک لفظ, یہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ ہے معیوب بیماری. سلطان انبیاء کرام شہنشاہ خیر الانام محبوب رب السلام عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے جب عرض کی گئی فلاں شخص خود نہیں کھا سکتا یہاں تک کہ کوئی اسے کھلائے, اور نہ چل سکتا ہے یہاں تک کہ کوئی اسے چلائے, تو فرمایا تم نے اس کی غیبت کی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو وہ بات بیان کی جو اس میں موجود ہے. ارشاد فرمایا غیبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے اپنے بھائی کا عیب بیان کیا. حوالہ حلیۃ الاولیاء جلد 8 صفحہ 204 حدیث رقم 11883.
جب ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب پر اپنے مریض کی ایسی بیماری ظاہر ہوئی ہے تو کیا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر یا حکیم صاحب جو بھی ہوں وہ مریض سے ہی مشورہ کر لیں کہ دیکھیں اب یہ جو آپ کی بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہو, واللہ عالم اب تو کہ صورت حال تبدیل ہو گئی ہے کہ اب مریض کو بتا دیا جاتا ہے, لیکن بعض اوقات مریض کو بتانے والی بیماری نہیں ہوتی تو اس کے رشتہ دار سے کیسے شیئر کیا جائے, یا مریض سے مشورہ کیا جائے کہ بھائی آپ کے کوئی قریب کا رشتہ دار یا کوئی بھی آپ بتا دے تاکہ ہم اس کو بتا سکے آپ کو یہ پرابلم ہے تاکہ وہ آپ کو کیئر کر سکے, تو کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈاکٹر ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے مریض کے ساتھ؟
یہ تو مطلب ایسے امراض تو ہیں کہ جن کا اگر کیئر نہیں کریں گے تو وہ جلدی ڈاؤن ہو جائے گا. تو اب یہ تو حکیم ڈاکٹر خود سوچے نا کہ یہ اتنی عقل اس میں ہو کہ یہ اس کے فائدے کے لیے بتا رہا ہے نہیں بتا رہا. اب کسی فرد نے کوئی ہے اس میں عیب ہے اور اس کو آپ سمجھا نہیں سکتے, لیکن کسی ایسے فرد جسے والد ہے اس کا چچا ہے یا اس کا استاد ہے اس کو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصلاح آپ کر دیں اس کو سمجھائیں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے تو غیبت لیکن اب گناہ نہیں ملے گا بلکہ اچھی نیت کا ثواب ملے گا. تو اسی طرح اس ایسا مرض جس کا علاج ضروری ہے اور اس کو بتاؤں گا تو اس کے طوطے اڑ جائیں گے, کچھ کا کچھ ہو جائے گا اس کو. تو اس لیے کسی کو کہہ دیا اس کے قریب عزیز کو کہ اس کو دیکھو یہ ڈائگنوز ہوا ہے, اور یہ میرے بولنے میں بہت سمجھدار لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کل کس مرض کو ڈکلیئر نہیں کرتے مریض پر, اچھا تو اس طرح تو وہ غیبت نہیں ہو رہی, نہیں تو برائی نہیں بیان کر رہا بلکہ اس بھلائی کے لیے اس کی ترکیب یہ کر رہا ہے. اور اب یہ بھی بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ مریض کو بتا دیا جاتا ہے, بتا دیا جائے بتا دیا جاتا ہے تاکہ یہ کیئر کرے, احتیاطیں کرے, علاج میں تعاون کرے. اب دونوں صورتیں ہیں. تو یہ حکیم ڈاکٹر جو بھی ہیں سوچ سمجھ کر, کہ بعض ایسے گندے امراض ہوتے ہیں کہ جو آدمی خواب میں بھی کسی کو بولنا پسند نہیں کرتا, اگر آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کسی پر تو یہ بہت گندا ذہنی کی بات ہے. بھلے ذاتی طور پر خدا نہ خاصہ دشمنی بھی ہو جائے تب بھی اس کی اس طرح کی باتیں ڈکلیئر نہ کی جائیں, یہ وہ اچھاپن گھٹیاپن ہے. اور ہے گناہ بھی, گناہ تو ہے, بھلے ذاتی دشمنی ہو گئی تو بتانا جائز تھوڑی ہو جائے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری کے ذریعے ابو بکر سوال کر رہے ہیں, اگر اذان ہو رہی ہے تو اذان کے دوران کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں اذان ہو رہی ہے؟
یہ تین آدمی نماز پڑھ رہے تھے تو اذان کا تو میں سمجھا, تو تین آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے یا دو پڑھ رہے تھے چٹکلا سمجھانے کے لیے, تو امام صاحب نے غلطی کی, تو امام صاحب کو ایک نے کہا کہ امام صاحب یوں نہیں یوں ہے, تو دوسرے نے بولا نماز میں بات نہیں کرتے, بولیے بھی پڑھا. تیسرا جو ابھی تک خاموش تھا اس نے کہا میں نے بات نہیں کیا اس نے کی ہے, یہ تینوں کی گئی نا نماز, یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ تو خطبے میں تو خاص کر تاکید ہے کہ کچھ بھی نہیں بولنا, امر بالمعروف بھی زبان سے نہیں کرنا ہے, ادھر آ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ. دیکھو خطبے میں یوں بیٹھتے ہیں, خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں نا, مستحب ہے یہ کہ خطیب کا ممبر جو ہے لوگ بیٹھتے نہیں, لوگ ہی پوری سب بناتے ہیں, ثواب اس میں زیادہ ہے کہ جس طرف خطیب ہے اس طرف مڑ جائے اور اپنا رخ اس طرف کر لے. پھر یہ کہ پہلے خطبے میں نماز کی طرح ہاتھ باندھ لے, پھر دوسرے خطبے میں التحیاتوں میں بیٹھتے ہیں اس طرح رانوں پہ ہاتھ رکھ لے, تو یہ سب ثواب کے کام ہیں. اس میں تو اب عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ, تو کسی کو اب سمجھانا دوران خطبہ کہ اب یوں کر لو تو اب یوں کر لو, یہ بھی جائز نہیں ہے.
اذان کے دوران اگر کسی کو باتیں کر رہا ہے تو اگر اشارے سے نہیں سمجھ پاتا تو اس کو توجہ دلانے کے لیے کہہ تو سکتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے, جواب دیتے ہوئے کہہ دے اذان ہو رہی ہے, ممانعت کے اندر تو نہیں آئے گا.
سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سلمان خان کے پی کے سے ان کا تعلق ہے, ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, کیا سنت اعتکاف کرنے والا اپنے بھائی یا والد کے صاحب کے جنازے میں جا سکتا ہے؟
ٹوٹ جائے گا, ہاں نکلے گا جنازے کے لیے تو مسجد سے باہر نکلے گا تو گناہگار نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا, ایک دن کی قضا کرنی ہوگی. دارالفتا اہل سنت کا کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ بیٹی یا کسی قریبی ذی محرم رشتہ دار کی جس کا بلڈ ریلیشن کی فوتگی کے سبب معتکف کو اعتکاف توڑنے کی اجازت ہے؟ جواب یہ کہ جی ہاں, اگر معتکف کا کوئی ذی رحم رشتہ دار یعنی بلڈ ریلیشن ہو جس کا وہ فوت ہو جائے, جیسے ماں ہے باپ ہے بیٹی ہے بیٹا ہے وغیرہ, تو اسے جنازے میں شرکت کے لیے اعتکاف کی اعتکاف توڑنے کی اجازت ہے, اس سے معتکف گناہگار نہیں ہوگا. البتہ یہ یاد رہے کہ جس دن اعتکاف توڑا بعد میں اس ایک دن کی قضا کرنی ہوگی, جو توڑا اس کی قضا میں یہ کہ سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت سے قضا اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہو, اور دن کو پھر روزہ بھی رکھنا ہے, اور اب جو مغرب آئے گی اس دن گزار کے تو سورج ڈوبے گا, تو یہ ایک دن کا اعتکاف اس کا پورا ہو گیا, قضا اس کی ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا کوئی دوست فوت ہو گیا تو اس کے اس میں نہیں جا سکتے ہیں. مسجد سے باہر نکلنے میں یہ جیسے اب عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں یہ آسمان کھلا ہے جہاں جہاں کراچی میں, تو یہ فیضان مدینہ میں تو یہ فنا مسجد ہے. یہاں جنازہ اگر پڑھا جائے تو معتکف یہاں پڑھے گا تو سب پڑھ سکتے ہیں, کوئی اس کو ممانعت نہیں ہوگی. مسجد سے باہر کی بات ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے کرم سے رمضان کریم عطا ہوا, شب جمعہ بالعالمین رحمت کی جھڑی برس رہی ہے, رحمتوں کے سائے میں ہم سب کو لے لے, ساری امت کو بخش دے, خصوصاً میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے طالب ہوئے ہیں. یا اللہ پاک سب کی بے حساب مغفرت کر دے اور ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو بھی بے حساب بخش دے. الہ العالمین نماز روزے قبول فرما, بقیہ رمضان رہ گیا وہ بھی تیری رضا کے مطابق گزارنے میں ہم کامیاب ہوں, کوتاہیاں معاف ہوں. اے اللہ پاک ہمارے مریض شفا یاب ہوں. الہ العالمین قرض داریاں, بے روزگاریاں, بے اولادیاں, گھریلو ناچاکیاں سب دور ہوں. یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں, نیک رشتے مل جائیں, سب پر اپنی رحمت فرما, ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما. مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب کر, گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, گھر ہم کے گہوارے بنے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام ابرار احمد ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. ایک سوال ہے, جامعۃ المدینہ میں علم دین کے حصول کے ساتھ کردار سازی اور اخلاقی تربیت پر بہت بات کی جاتی ہے, جبکہ دنیاوی تعلیمی ادارے عام طور پر معاشرے میں کمانے کے لیے کامیاب فرد تیار کرنے پر زور لگاتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ آپ نے خود ہی فرق واضح کر دیا کہ دونوں میں خوبی کس میں زیادہ ہے. کردار بھی تو ہونا چاہیے نا, کردار اچھا ہوگا اس کے ساتھ اگر تعلیم ہوگی, یعنی دنیاوی تعلیمی ادارے بھی کردار سازی پر زور دینا شروع کر دیں, صحیح معنوں میں اسلامی طرز پر, تو انشاءاللہ جو ترقی ہوگی نا وہ شیطان دیکھتا رہ جائے گا. کردار اچھا ہونا چاہیے, اخلاق اچھے ہونے چاہیے, اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اللہ نصیب کرے عشق رسول کے بھر بھر کے جام پلائے جائیں. اب ارے دنیاوی اداروں میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں یہ بتا چکے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام غلام مجتبیٰ ہے. یہ جو فطرانے کے پیسے جو دیتے ہیں تو یہ معذوروں کا بھی حق بنتا ہے یا زکوٰۃ کے پیسے لینے کا بھی معذوروں کا حق بنتا ہے؟
یعنی زکوٰۃ یا خیرات جو بھی ہو, اس میں جیسے کوئی اگر نابینا ہے اب وہ ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ جائے کہ میں تو ہوں معذور, زکوٰۃ بھی لوں, فطرے بھی لوں, بھیک بھی مانگوں, تو یہ تو تب ایسا نہیں ہے. کئی معذور ایسے ملتے ہیں جو کام کاج کرتے ہیں, گھریلو کسب کرتے ہیں, باقاعدہ ان کی تو ٹریننگ بھی ہوتی ہے نا, کہ ادارے بنے ہوئے ہیں, تو ان کو مطلب جہاں تک ممکن ہے اپنی ترکیب کرنی چاہیے, حلال روزی کما کر گزارا کرے, بھیک نہ مانگے, نہ زکوٰۃ لے. نابینا ہونا اس لیے زکوٰۃ, ہاتھ پیر سے معذور ہونا اس لیے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کے شرائط میں سے یہ نہیں ہے, بلکہ وہی ہے جو بیان کرتے رہتے ہیں کہ جو مطلب شرعی طور پر فقیر ہے اس کو زکوٰۃ دی جائے گی, مسکین کو دی جائے گی. بعض نابینا پارٹی ہوتے ہوں گے, لولے لنجے پارٹی ہوتے ہوں گے, بعض ہوتے بھی ہیں, دیکھے بھی ہیں کہ پاؤں سے معذور ہیں, بے ساکھیاں ہیں, لیکن زوردار آفس کھلا ہوا ہے ان کا, یہ ذرا معذور ہیں اس لیے اب زکات لیں، بلکہ تو خود زکات دینے والے ہوتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام احمد رضا ہے، میں اسلام آباد 11 سے پیر صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی نیک عمل کا جو ثواب عین مسجد میں ملتا ہے، کیا فنائے مسجد میں بھی اس عمل کا ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا عین مسجد میں ملتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی ارشاد فرما دیں.
جس سے وہ جماعت کھڑی ہوئی اب فنائے مسجد تک صفحے چلی گئی، ہاں تو اس کو ثواب ملے گا اور اسی طرح کا جیسے صفوں میں. البتہ یہ کہ
فضیلت برحال مسجد کی ہی ہے زیادہ،
عین مسجد
کی، کیونکہ فنائے مسجد کئی احکام کے اندر یہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے اصل حکم تو یہی اپنا مسجد کے اندر ہونے کا ہے. باقی جیسے ایک مثال آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہاں تک چلے گئی تو اب یہ ثواب کے اندر شریک ہو جائیں گے اس میں، تو ہر عبادت کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکے گا. اصل جو زیادہ ثواب ہے وہ عین مسجد کا ہے، اسی لیے معتکف کو یہ جو کہا گیا کہ وہ فنائے مسجد میں جا سکتا ہے، تو وہاں پر بھی کئی مرتبہ مدنی مذاکرے میں تنبیہ ہوئی ہے کہ وقت اپنا زیادہ تر عین مسجد کے اندر ہی گزاریں.
زیادہ تر وقت معتکف بھی مسجد کا جو عین یا عوام کے لیے بھی نیا لفظ ہوگا، یعنی جی ہاں نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ مخصوص ہے مسجد کی اس کو عین مسجد کہتے ہیں. صحن مسجد مسجد ہی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں صحن مسجد عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ کراچی میں صحن مسجد بولتے ہیں اس کو، لیکن ایکچولی یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، یہ فنائے مسجد ہے. فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں جہاں یعنی مسجد کی ضروریات کی جو جگہ ہوتی ہے، جس سے کہ ساؤنڈ روم ہوتا ہے یا دریاں اور وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں وغیرہ، تو وہ امام کا جو روم ہے، مؤذن کا روم ہے، یہ سب فنائے مسجد عام طور پر فنائے مسجد میں ہوتے ہیں، بعض اوقات باہر بھی ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا میرا اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میری والدہ حافظ قرآن ہے، کیا وہ اپنے گھر میں امامت کروا سکتی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیے، جزاک اللہ خیرا.
ویاکم، ویسے بھی امام کے لیے حافظ ہونا شرط نہیں ہے، وہ حافظہ ہیں، حافظ مردوں کو بولتے ہیں، تو حافظہ قرآن صحیح لفظ ہوگا، تو حافظ ہو یا نہ ہو عورت امامت نہیں کر سکتی، نہ مردوں کی نہ عورتوں کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام حافظ احسان احمد. میرا میرے علیہ سنت سے یہ سوال ہے، اگر والدین دینی کام سے روکیں تو اس میں شرعاً صورت کیا ہے کہ ان کی نافرمانی بھی نہ ہو اور دین کا کام بھی ہو سکے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ.
والدین دینی کام سے اس لیے روک رہے ہیں کہ یہ مذہبی رنگ اس پہ چڑھ جائے گا، نیکیاں اختیار کر لے گا، حلال حرام کی تمیز ہو جائے گی، تو یہ اپنا جو کاروبار غلط ہے جس میں ہم ملاوٹ والا مال بیچ رہے ہیں یہ ساتھ نہیں دے گا. اگر اس طرح کی معاذ اللہ صورتیں تو پھر تو ماں باپ کی یہاں بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ کام وہ کیا جائے گا جس میں ہماری آخرت کا بھلا ہے. اچھا، اب یہ یہاں اس لیے روکتے ہیں کہ اور بھی دین سیکھنے کا اسباب موجود ہیں اور ان کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہاں جا کر یہ نیک بن جائے گا وغیرہ، بلکہ آپ کے جانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی تیمارداری مریضہ ہیں، تیمارداری ہے، یا ان کو کوئی ایسا عارضہ ہے کہ گھبراہٹ ہوتی ہے. بعض اولادوں کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر باہر نکلے تو ماں کو پریشانی ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. اب اس پہ اگر متبادل صورت ہے کہ گھر میں سیکھے سیکھ سکتا ہے، باہر پھر ماں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے نہ جائے، تب دونوں صورتیں بتا دی میں نے آپ کو، لیکن ایک تعداد ہے کہ جو ماں باپ اولاد کو اس لیے روک رہی ہوتی ہے کہ یہ دیندار نہ بننے پائے، یہ مولانا نہ بنے، یہ ہماری یہ خراب ہو جائے گا اور ہمارے خاندان میں کسی نے داڑھی نہیں رکھی، جس نے داڑھی رکھ لی ہے اس کو روکو 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 ورنہ کہیں ماما نہ باندھ لے. تو اس طرح ماں باپ روکتے تو ہیں, امام میں پھاڑنے, چھین لینے, داڑھی سوتے میں کاٹ دینے کے واقعات بھی گزرے ہیں میرے ساتھ. جب میں عام ہوتا اتنا وہ نہیں ہوتا تھا, پہلے شروع میں تو سیکورٹی ایشو نہیں تھا, میں عوام میں ہی رہتا تھا اور آنا جانا مسجدوں میں ادھر گلیوں میں گھومنا پھرنا سب ہوتا تھا. تو مجھے اس طرح کے واقعات بتائے جاتے تھے کہ یہ ہوا یہ ہوا. ایک نے اپنا ہاتھ بتایا, زخمی تھا, بولا میں سویا تو ہمارے گھر میں وہ کینچی لا کر داڑھی نیند میں کاٹنے کی کوشش کرنے لگی, میری آنکھ کھل گئی, میں نہیں ہٹا دیا, ہاتھ میں کینچی لگ گئی. اب یہ کہ ماں باپ کہتے ہیں داڑھی مت رکھو, تو یہاں نافرمانی کرنی ہوگی ان بانوں کا کہ نہیں مانی جائے گی. وہ ہے نا حدیث پاک کہ خالق کا حکم ہو, جہاں خالق کا حکم آ جائے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی.
لا طاعت لأحد فی معصیت الخالق, کہ خالق کی نافرمانی میں کسی کی بھی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی.
خالق کی معصیت میں, یعنی معصیت بھی نافرمانی کو بولتے ہیں, خالق یعنی اللہ, خالق کی نافرمانی میں مخلوق, یعنی ایسی بات کہ جس میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر وہ مخلوق کی وہاں فرما برداری نہیں کی جائے گی. مخلوق میں ماں باپ بھی آ گئے, سیٹھ بھی آ گیا, بوس بھی آ گیا, بھائی بہن, استاد سب آ گئے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ دین کا مطلب فلاں فلاں جو کر رہے ہیں نماز عبادت اس میں کچھ ہو تو وہ دیکھا جائے گا کہ کس وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نماز تو خیر کوئی منع کرتا بھی نہیں ہے, عام طور پہ اس طرح کے کیس نہیں ہے کہ نماز سے ماں باپ روکیں بچے کو. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سخت سردی ہے, سخت بارشیں ہیں, طوفان آیا ہوا ہے, ہوائیں زوردار چل رہی ہیں, درخت و چھپرے اڑ رہے ہیں, اب ایسے میں ماں بولے کہ بیٹا فجر کی نماز آج گھر میں پڑھ لے تو یہ صحیح ہے گھر میں پڑھ لے. تو ویسے بھی ایسے موقع پر جماعت واجب بھی نہیں رہتی, جان کو خطرے میں ڈال کر, یا وہ گلی ایسی سنسان ہے کہ لوٹ لیا جاتا ہے وہاں, یا کتے دوڑ کر بازوں کا کاٹ لیتے ہیں. تو ایسی جگہ بھی اگر ماں باپ بولتے ہیں کہ بیٹا فجر تم گھر میں پڑھ لیا کرو تو بالکل پڑھ لے گھر میں, کہ کوئی عبادت ایسی ہی نہیں جس میں ہم اپنی جان دے دیں, وہ تو جہاد ہے جس میں ہم جان دیتے ہیں. اللہ نصیب کرے جو صحابہ کرام جان دیتے تھے, ہم ایک روپیہ نہیں دینے کے لیے تیار رائے خدا میں, جان کیا دیں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم,
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیس بک پیج مولانا الیاس قادری پر کاشف سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے کیا کپڑے کے پردے کو ستھرا بنایا جا سکتا ہے؟ سترے کے طور پر کیا کپڑے کا پردہ استعمال ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سترا اتنا موٹا ہونا چاہیے جتنا ایک انگلی کے برابر ہو, اس لیے کپڑے کا پردہ سترے کے طور پر نہیں بن سکتا کیونکہ یہ باریک ہوتا ہے.
ایک انگل یا یہ انگل بتائیے نا, چھوٹی انگل, یہ جو ڈنڈی ہے جیسے, تو ایک انگل اور ایک ہاتھ کم از کم اونچی, یعنی سمجھو آدھا گز اونچی ہو, ہاتھ ماپا جائے گا. یہ انگلی ہے نا بیچ کی, اس کا سرا یہ سب سے بڑی ہے, یہاں سے لے کر کونی تک یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے. ایک ہاتھ جتنا اونچا ہو اور ایک انگلی جتنا کم از کم موٹا ہو, تو یہ ڈنڈی کی صورت میں. اچھا اب اگر کپڑا ہے تو اگر یہ ایک انگلی جتنا چوڑا ہے,
یعنی اگر چوڑائی میں بھی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے تو اگرچہ کہ ایک انگل موٹی نہ ہو تو بھی وہ ستھرا بن جائے گی.
چوڑائی میں اگر کپڑا ہے جیسے اور ایک انگلی موٹی, ایک انگل موٹا نہیں ہے, تو یہ بھی سترے کے لیے کافی ہے. شیشہ ہوتا ہے, کانچ ہوتا ہے تو بھی سترا ہے, اور جیسے کہ کرسی آگے رکھ دی بیچ میں خلا ہے, کرسی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تو بیچ میں خلا ہے, تو یہ بھی سترا ہے کیونکہ وہ بہار شریف میں یہ ہیا موجود ہے. وہ حدیث بھی ہے کہ وہ سوا اونٹ وغیرہ جو ہوتے تھے گھوڑے, تو یہ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ ادھر سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کی روایتیں ہیں. تو یوں مطلب کرسی کا بھی سترا مانا جائے گا, کرسی ہے, اسٹول ہے, ٹیبل ہے، ٹیبل اونٹ سے بڑی نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ یہ کہ خالی کتاب رکھ دیتے ہوں گے تو جوتا رکھ دیا سامنے کہ یہ ستھرا ہے تو یہ نہیں چلے گا. ہاں کتابوں کا اتنا بڑا تھپا ہے، گٹھڑ ہے، ایک ہاتھ یہ سے اونچا اور یہ سامنے رکھ دیا تو ٹھیک ہے یہ ستھرا ہے. ہاں کپڑے کا ہو جائے گا کہ دو جگہ کو جیسے کہ ڈنڈی گاڑ دی، ڈنڈی ایک انگل آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ کپڑا رکھ دیں اس پہ یوں، اب یہ پردہ بن گیا، یہ ستھرا بن گیا. چادر ہے اس کا بھی یوں ستھرا ممکن ہے. دو آدمی پکڑ کے کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، ستھرا تو بن جائے گا نہیں یوں چادر کا. لیکن یہ تو مسئلے تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن تنفیر عوام سے بچنا ضروری ہے. لوگ یار یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، میں نے ایک بار بالکل صحیح مسئلہ بیان کیا تھا تو بعض اہل علم میری تائید بھی کر رہے تھے کہ غلط کیا گا اس نے، یعنی کہ ایسے عجیب و غریب لوگ جو ہوتے تھے وہ بھی میری تائید کرتے، لیکن ایک تعداد یا کچھ لوگ یہ میمز بنانا اور وہ مسئلہ بتاتے ہوئے ڈر لگتا کہ پھر یہ میمز بنائیں گے. وہ آگے سے گزرنے کا طریقہ بتایا تھا میں نے جو کتابوں میں لکھا ہے، بہار شریف میں لکھا ہے، اور مطلب بلا خلاف یہ اہل علم مخالفت نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس نے بولا تو صحیح ہے، بھلے یوں میرے سے اتفاق نہیں ہوتا لیکن بولتے بات تو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کیا غلط کا ہے. لیکن یہ کہ وہ طرح طرح کے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا سوشل میڈیا پر، بعض تو دھیریے ہوتے ہوں گے جو اللہ کو ہی نہیں مانتے ہوں گے، بعض غیر مسلم ہوتے ہوں گے سمجھا کہ جو اسلام کو پسند ہی نہیں کرتے ترقی کو، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کے لوگ، تو وہ ذرا کہ مذاق اڑاؤ اس کی میمز بناؤ تاکہ لوگ اس سے دور بھاگیں اور دعوت اسلامی میں جائیں گے تو یہ پکے مسلمان ہو جائیں گے. ان کو ہٹاؤ، عیش خوشیوں میں لگا دو. تو یہاں کتنے تاثرات میں آج بھی گایا تھا کہ کئی بار تاثرات میں ہم کو مت غلط فہمیاں، تو یہ جو بیچارے غلط فہمیوں میں ہوتے ہیں نا بس وہ بھولے بھالے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا. وہ سوشل میڈیا کی میمز دیکھ کر یا کسی کا اس طرح کلپ دیکھ کر بھی وہ بہک جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط لوگ ہیں دعوت اسلامی. پھر قریب آتے ہیں آ کے دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہماری غلطی تھی کہ ہم غلط لوگوں کی باتوں میں آ گئے. دعوت اسلامی الحمدللہ کھلی کتاب ہے، آپ آ کے دیکھیں، اللہ کرے گا تو آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم کوئی نئی چیز نہیں لا رہے، ہم وہی ہیں جو اللہ اور رسول نے ارشاد فرمایا، اسی کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ. 100% اسلام والے ہم لوگ ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد حامد رضا عطاری ہے. یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہوئی، پہلے میرا کوئی پیر صاحب نہیں تھے لیکن جب یہاں پہ آ کے ماحول دیکھا، اتنے اچھے اچھے اسلامی بھائی ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، اب ہم بھی عطاری ہیں الحمدللہ.
میرا نام محمد سہیل عطاری ہے، ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں یہاں پر. الحمدللہ یہاں اس مرکز میں آ کے 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز کا کام کا حلقہ قاعدہ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں
الحمدللہ. مجھے یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، سنتیں، آداب، اور میں نے یہ اعتکاف پہلی مرتبہ کیا ہے لیکن مجھے یہاں پہ اتنا سکون، اتنا لطف ملا. میں جب انشاءاللہ اب اپنے گھر جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں، بھائیوں، اپنے دوستوں کو اس کی دعوت دوں گا، اور نیت کرتا ہوں میں اگلے سال پیر صاحب کی بارگاہ میں ایک ماہ کا اعتکاف کروں گا.
یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. ماشاءاللہ تیسری بار کر رہا ہوں یہاں پہ اعتکاف. یہاں پہ دعا بھائی صاحب کی بہت اچھی ہے، بیان بہت اچھے کرتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پہ.
مدنی مذاکرے کے حوالے سے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے جو میرے اہل سنت ہیں میٹھی میٹھے انداز میں مدنی پھول بیان کرتے ہیں اور ہم سب کی اصلاح فرماتے ہیں.
محمد بلال رضا تاری، ماشاءاللہ 30 دن کے لیے اعتکاف میں ہوں. الحمدللہ یہاں پر میں نے نماز سیکھی ہے اور غسل کے فرائض، طریقہ نماز کے فرائض، یعنی کہ کیفیت ایک یعنی کہ دنیا داری سے الگ ہی نظر آتی ہے یہاں پر. اور میں نے انشاءاللہ نیت کی ہے کہ عید کے بعد 12 دن کا قافلے میں جاؤں گا.
ماشاءاللہ پچھلے سال ایک ماہ کا اعتکاف کراچی کیا تھا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اس بار اپنے شہر فیصل آباد میں اعتکاف کیا، اللہ کے فضل و کرم سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور آئندہ نیت ہے انشاءاللہ ہر سال اعتکاف کریں گے.
میرا نام عبد الرحمان عطاری ہے اور میرا فیصل آباد پنجاب سے تعلق ہے.
اور میں نے اپنی 20 سالہ زندگی میں پہلی بار فضان مدینہ دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کیا، اور ماشاءاللہ یہاں پر آ کر پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ رمضان کسے کہتے ہیں اور اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ قرآن پاک سیکھنے کو ملا درست قرآت کے ساتھ، اور دینی مسائل کی آگاہی اور ایسے علوم جن کا سیکھنا انسان پر فرض تھا، یہ بھی یہاں پر آ کر چلا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا سیکھنا فرض ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ یہ نیت کرتے ہیں کہ خود بھی اعتکاف کریں گے، اپنی فیملی ممبر کو بھی لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ اپنے دوستوں کو بھی دعوت اسلامی کے اعتکاف کروائیں گے۔
پہلے صف کے فضائل بتائے گئے تھے، ہم نے اب تک پہلے صف میں ساری نمازیں ادا کی، کس رمضان ہو گئی ہے، اب کے بعد بھی یہی نیت ہے کہ پہلے صف میں ساری نمازیں ادا کریں گے اور میرا سنت کے مدی مذاکرے میں شرکت کریں گے۔
الحمدللہ مدی مذاکرے سے ایسے ایسے کوشچن ہیں جو میرے دل میں ہوتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ یار میں نے کوشچن یہ کروں اور کسی سے پوچھوں، اور جب امیر اہل سنت آتے ہیں اور وہ کوشچن وہ کرتے ہیں نا، تو پھر فوراً مائنڈ میں چل جاتا ہے یار یہ تو میں نے پوچھنا تھا اور یہ انہوں نے بتا ہی دیا۔
ماشاءاللہ یہ ہمارے فیصل آباد کے عالمی فیصل آباد کے مدنی مرکز فضان مدینہ میں موتقفین کے تاثرات آپ نے سنے۔ اچھا ایک تعداد یہاں بھی تاثرات میں کہتی ہے، وہاں بھی کہہ رہے ہیں ہم آئندہ لائیں گے آئندہ لائیں گے آئندہ لائیں گے۔ ارے اللہ کے نیک بندو، آئندہ دیکھا کس نے؟ ابھی سے نہ بلا لو کہ جو دن باقی رہ گئے ہمارے ساتھ نفل اعتکاف کی نیت سے گزار لو۔ اس طرح مطلب ابھی سے آپ انفرادی کوشش شروع کر دیں، سال بھر کے بعد پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، آپ کا مزاج کہاں ہوگا۔ قلب دل کو اس لیے کہتے ہیں کہ منقلب ہو جاتا ہے، یعنی بدلتا رہتا ہے، تو دل ہی بدل گیا تو کیا کرو گے؟ تو ابھی سے جو نیت کی اس پر عملی جامہ پہنا دیں۔ اب تو ماشاءاللہ کمیونیکیشن آسان، رابطہ بالکل سہل، بلا لو تو پیغام دے دو گے یار آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ، اور جو سنتے ہیں میں بھی ان کو بلا رہا ہوں آ جاؤ، فیضان مدینہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر یہ 10 دن کا اعتکاف تو اب شروع ہو چکا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ جہاں جہاں جس شہر میں آپ اپنے اپنے شہر میں جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں، تو وہاں مطلب 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے آ کے بیٹھ جاؤ جی، کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ فائدہ تو ہوگا ہی نا، اور جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا زیادہ رکیں گے انشاءاللہ اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا نام علی حسین اتاری ہے، میں پنجاب کے شہر سیالکوٹ سے آیا ہوں۔ پیارے میرے اہل سنت آپ سے میرا سوال عرض ہے کہ ہم نماز پڑھتے پڑھتے ایک سجدہ کیا دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، برابر والے نے ہمیں لقمہ دیا اور اس کا لقمہ دینا کیسا اور ہمارا لقمہ لینا کیسا، اس کے بارے میں آج جواب ارشاد فرما دیجئے۔
لقمہ دیتا تو آپ منہ بند کر لیتے کہ منہ میں نہ جائے، یہاں منہ نہیں بند ہونا دماغ بند ہو جائے، لقمہ قبول کر کے اگر آپ نے وہ کر دیا تو نماز تو ٹوٹ گئی۔ اگر اس نے لقمہ دیا اور آپ کو فوراً یاد بھی آ گیا تو آیا ہے لقمے کی وجہ سے یاد، لقمے کی وجہ سے یاد آیا تو بہرحال یہ کہ لقمہ لینے سے نماز ٹوٹ جائے گی جو نماز میں نہیں ہے۔ اگر امام صاحب نے لیا کسی باہر والے کے، ارے بھائی مائک بند ہو گیا ہے، امام صاحب رکو میں چلے گئے، سب رکو میں جاؤ، جتنے رکو میں گئے سب کی نماز گئی، ان کی سن کر، ایسا بھی ہوئے ایسے واقعات ہیں اسے کہ بولتے ہیں کہ مطلب رکو میں جاؤ،
بلکہ وہ پہلی منزل پر آواز نہیں آ رہی تو وہ اوپر سے آواز، بھائی آواز نہیں آ رہی تکبیر کہو، وہ نیچے والا تکبیر کہنا شروع کرتا ہے، اوپر والے
نماز میں اعلان کیا تکبیر کہو،
ہاں کہ بھائی آواز نہیں آ رہی تکبیر کہو، بلند آواز، کسی نمازی نے بھی تکبیر کہنا شروع کر،
اس نے اپنی نماز کی قربانی دے دی، گویا ختم ہو گئی اس کی نماز، تو بہرحال گناہ گار ہوا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب پتا نہیں تھا مسئلہ، تو مسئلے سیکھنے بھی تو ضروری ہیں نا، نماز کے ضروری مسائل جس سے نماز درست ہوتی ہے، جن سے فاسد ہو جاتی ہے وغیرہ، یہ سیکھنا فرض ہے، نہ جاننا یہ عذر نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے۔ یہ نوٹ گننا سیکھ گئے، کہاں زیادہ نفع ہوتا ہے یہ سیکھ گئے، دنیا کے سارے معاملات سیکھ گئے، ہے نا، اور نہیں سیکھے تو نماز نہیں سیکھی، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنی، پڑھے لکھے کہلانے لگے، لیکن قرآن کریم دیکھ کر بھی درست پڑھنا نہیں آتا، ہوں گے پڑھے لکھے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام شعیب اتاری ہے، میں ضلع عمر کوٹ سے آیا ہوں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے. میرا سوال انبیاء علیہ السنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو اور وہ تین بار سے زیادہ کھجا لے، کیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہمیں جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر.
بھیا تین بار سر کھجا لے، اچھا تین بار سے زیادہ، وہ تین بار میں بھی تو ہے نا مسئلہ، زیادہ تو بات کی بات ہے. تین بار سے زیادہ کھجا گا تو پھر نماز بھی نہیں کھجائے گا، نماز کے باہر ہی کھجا رہا ہے. تو ایک رکن میں تین سے کم مرتبہ کھجانے کی اجازت ہے. اب جیسے یہ ہاتھ اٹھایا یہاں کھجایا، اب یہ ہاتھ پھسلا کر یہاں لے آیا، تو یہ ایک ہی بار ہے کہ انگلیاں جو ہے یہ جدا نہیں ہوئی نا ہاتھ سے. ہاں اگر یہ ایک جگہ کھجایا، اب ہاتھ اٹھا لیا یہاں سے کھجایا، یہ دو بار ہوا، اب تیسری بار کھجائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. پھر رکو میں چلا گیا، جیسے یہ قیام میں ہوا تھا تو رکو میں پھر تین سے کم کی اجازت ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھسلا کے لایا ہو تو ایک ہی بار میں رہے گا نا. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات سب کے رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، پڑھائیں گے آپ، یاد ہے؟ نہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار. اللهم اجرني من النار. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. اللهم
سلمني
من رمضان
وسلم
رمضان لي
وتسلمه
مني
متقبلا.
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد وعلى آل
محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک، ایک درود پڑھنے پر ایک قرات اجر ملتا ہے، یہ بتائیے کہ قرات کتنا ہوتا ہے؟ سوال نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کس چیز کے ذریعے ہوئی؟ سوال نمبر تین، دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے باغ کے پھلوں میں کس طرح کی خوشبو آتی تھی؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں.
11 مارچ 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, جس کو صدقہ دینے کی حالت میں موت آئی اسے کیا انعام ملے گا؟ جواب, وہ جنت میں داخل ہوگا. سوال نمبر 2, اس قوم کا نام بتائیے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی اور راستے میں آنے والی زمین کا سارا پانی پی جائے گی. جواب, یاجوج ماجوج. سوال نمبر 3, دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کس پہاڑ پر لے کر جائیں گے؟ جواب, کوہ طور پر. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: وسیم علی اتاری, ملیر کراچی, ام حسنین اتاریہ بہاول نگر, محمد رمیز اتاری گھوٹکی, اویس اتاری راول پنڈی, محمد عمر فاروق پپلا میاں والی, محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ, بنت خادم حسین لاہور چائنا اسکیم راجپوت چوک. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآ اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت خادم حسین لاہور چائنا اسکیم راجپوت چوک. ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے.